ایکسپورٹ کر کے اور لیٹرین میں ایکسپورٹ کر دو. اگر یہ مقصد ہے تو ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب ہے کیونکہ اس کا امپورٹ بھی زیادہ ہے ایکسپورٹ بھی زیادہ ہے. حالانکہ انسان اشرف المخلوقات ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھو کہ آپ نے ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا ہے. خالق حیات سے پوچھو کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے, اور خالق حیات فرما رہے ہیں کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, میں نے تم کو موت اور زندگی دی ہے اور موت کو مقدم کر رہا ہوں اس لیے کہ جس زندگی نے اپنی موت کو سامنے رکھا وہ زندگی کامیاب ہو گئی. اس لیے موت کو پہلے بیان کر رہا ہوں. خلق الموت کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ قدم اللہ تعالی موت عبدہ علی حیاتہ, یعنی موت کو مقدم اس لیے کیا کہ جو زندگی اپنی موت کو سامنے رکھے گی کہ اللہ تعالی کو منہ دکھانا ہے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ سانڈ اور جانور کی طرح آزاد نہیں رہے گی, یعنی گندے کام نہیں کرے گی اور ڈرے گی. اور مقصد حیات بتا دیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ ہم تم کو دیکھیں کہ تم اچھے عمل کرتے ہو یا خراب عمل کرتے ہو. معلوم ہوا کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. اور فرماتے ہیں کہ تمہارے امتحان کے لیے میں نے تمہارے نفس کے اندر دونوں مادے رکھ دیے ہیں, فالہمھا فجورھا وتقواھا, ہم نے تمہارے نفس میں فجور کا مادہ بھی رکھ دیا کہ تم گناہ کر سکتے ہو, خوب تقاضا ہوگا, اور تقوا اور اپنا خوف بھی رکھ دیا, لہذا جس سانڈ کو چاہو رگڑ کر اس میں تقویت پیدا کر دو. دیا سلائی میں دو سائڈ ہوتی ہے لیکن جب تک رگڑو گے نہیں جلے گی نہیں, لہذا ظلم نہیں ہے کہ اللہ میاں نے کیوں ہمارے اندر گناہ کا مادہ رکھ دیا. جیب میں دیا سلائی ہوتی ہے تو کیا جیب کو جلا دیتی ہے؟ رگڑنے سے آگ لگتی ہے. اسی طرح نفس میں ایک فجور ہے, ایک طرف تقویٰ ہے. اگر حسینوں سے, نمکینوں سے, عورتوں سے, لڑکوں سے میل جول کرو گے تو نافرمانی کے مادے میں رگڑ لگ جائے گی اور گناہ کی آگ بھڑک جائے گی. اور اگر تم اللہ والوں کے پاس رہو گے تو فرما برداری کے مادے میں رگڑ لگ جائے گی اور تقویٰ کا نور روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. کئی برس پہلے ایک بڑے عالم کے ساتھ میرا سفر ہو رہا تھا. مولانا نے ریل میں فجر کی نماز میں یہی سورت پڑھائی. نماز کے بعد میں نے ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فجور کو کیوں مقدم فرمایا, نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مقدم کیا, گندی چیز کو کیوں مقدم کیا؟ فجور اور نافرمانی تو خراب چیز ہے جبکہ مقدم تو اچھی چیز ہونی چاہیے. مولانا نے فرمایا کہ بھائی تم ہی بتاؤ. میں نے کہا دیکھیے, موقوف علیہ پہلے ملتا ہے, بخاری بعد میں ملتی ہے, یعنی دورہ بعد میں ہوتا ہے. چونکہ فجور اور نافرمانی کا مادہ اگر اللہ نہ رکھتا تو تقویٰ کا وجود بھی نہ ہوتا, کیونکہ تقویٰ کے معنی ہی یہ ہیں کہ نافرمانی کا تقاضا ہو اور پھر اس کو روکے اور اس کا غم اٹھائے, اس غم سے پھر تقویٰ کا نور پیدا ہوتا ہے. اگر مادہ فجور نہ ہوتا تو کف النفس عن الہوا, یعنی اپنے نفس کو خواہشات سے روکنا نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ونہ النفس عن الہوا, جو نفس کی بری خواہش کو روکتا ہے وہ متقی اور جنتی ہوتا ہے. تو جب ہوا کو روکنا ہے تو ہوا کا وجود تو ضروری ہی ہے. اور اگر ہم کہہ دیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو چشمہ ہے اس کو دیکھنا مت اور ہاتھ میں چشمہ نہ ہو تو کلام لغو ہو گیا, اور اگر چشمہ ہے تو اب کلام صحیح ہوا. معلوم ہوا کہ ہر نہیں اپنے منہا عنہ کے وجود کے متقاضی ہے. اگر منہا عنہ نہیں تو نہیں لغو ہے, اور اللہ کا کلام پاک ہے اور یہ اللہ کا کلام پاک ہے, لہذا مادہ ہوا کا ہونا لازم ہو گیا, یعنی اپنی خواہشات کے مادے کا ہونا یہ لازم ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ونہ النفس عن الہوا, جو ہمارے خاص بندے ہیں وہ بری خواہشات کو روکتے ہیں اور روکنے کا غم اٹھاتے ہیں, کیونکہ نفس کا مزاج ہی ہے, اس کی غذا گناہ ہے. جب اس کو اپنی غذا نہیں ملتی تو تڑپتا ہے, لیکن دشمن کے تڑپنے سے آپ کی روح کو خوش ہونا چاہیے. کیوں صاحب, اگر آپ کا دشمن تڑپتا ہے, جلتا ہے, غم اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے, اور مرو. موتو بغیظکم,
لہذا جب عورتوں اور لڑکوں سے نظر بچانے سے نفس کو غم پہنچے تو آپ خوش ہو جائیے کہ دشمن کو غم پہنچ رہا ہے اور اس کی وجہ سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے۔ اگر نافرمانی کا یہ مادہ نہ ہوتا تو کوئی شخص متقی نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے جبرائیل علیہ السلام کو متقی کہنا جائز نہیں، معصوم کہنا چاہیے۔ فرشتوں کو ہم معصوم کہتے ہیں، متقی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ متقی وہ ہے جس کو گناہ کا تقاضا ہو اس کو روکے، اس کا غم اٹھائے۔ تقویٰ کا نام ہے کف النفس عن الہوا کا، یعنی نفس کو اس کی بری خواہش سے روکنا، اور فرشتوں میں بری خواہش ہے ہی نہیں، لہذا فرشتوں کو معصوم کہنا تو جائز ہے لیکن متقی کہنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ پوری دنیا میں حسن میں اول آنے والی لڑکی کو اگر جبرائیل علیہ السلام کی گود میں بھی رکھ دو تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ لوہے کا کھمبا ہے یا ڈنڈا ہے یا لکڑی ہے یا پتھر ہے یا کوئی لڑکی ہے، ان کو کوئی برائی کا تقاضا نہیں ہوگا۔ فرشتے جانتے ہی نہیں کہ گناہ کیا چیز ہے، ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں کہ وہ اس کو سمجھ لیں، اسی لیے پیغمبر انسان بھیجا جاتا ہے تاکہ امت کے تمام تقاضائے بشریت کو سمجھ سکے۔ فرشتے چونکہ تقاضائے بشریت کے سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، اس لیے اصلاح نفوذ بشریہ کے قابل بھی نہیں ہوتے، ان کو نبی نہیں بنایا جاتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس لیے بھیجا ہے کہ تمہارے نفس میں تقاضے ہوں، تم ان کو روکو اور غم اٹھاؤ تاکہ میدان محشر میں پیش کر سکو کہ ہم نے آپ کے لیے بڑے غم اٹھائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں کہ کیا لائے ہو تو کہہ سکو کہ اے اللہ، گناہ کے بڑے تقاضے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے آپ کے راستے میں بڑے غم اٹھائے ہیں۔ داغ دل پیش کرو، میں نے لیا ہے داغ دل کھوکے بہار زندگی، ایک گلے تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا۔ مولوی کوئی ہجڑا مخنث نہیں ہوتا، وہ تقویٰ کی برکت سے بہت طاقتور ہوتا ہے لیکن اللہ کے لیے صبر کرتا ہے۔ توڑ ڈالے مہو خورشید ہزاروں ہم نے، تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا مجھ کو۔ میں کہتا ہوں کہ اصلی سالک اور اللہ کا سچا عاشق وہی ہے جو اللہ کے راستے کا غم اٹھانا جانتا ہو اور غم اٹھانے کی ہمت رکھتا ہو۔ خالی نفل پڑھ لینا، نفلی حج عمرہ کر لینا، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ زبردست نمکین شکل سامنے آ جائے اور نظر اٹھا کر نہ دیکھے اور غم اٹھا لے، چاہے کلیجہ منہ کو آ جائے۔ اگر کلیجہ منہ کو آنے کی مشق ہو جائے اور حسینوں سے نظر بچانے کی توفیق ہو جائے تو انشاءاللہ اس کو نسبت صحابہ نصیب ہوگی۔ ابھی اس کی دلیل پیش کرتا ہوں، کیونکہ علماء موجود ہیں اس لیے قرآن پاک سے دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کو میں نے ایمان کا یہ اعلیٰ مقام کس راستے سے دیا ہے؟ وبلغت القلوب الحناجر، وہ ایسے سخت حالات سے گزارے گئے کہ کلیجے منہ کو آ گئے گویا کہ ان کے دل اکھڑ کر حلق میں آ گئے۔ جہاد میں کیا ہوتا ہے؟ اور ہم نے ان کو بڑے بڑے زلزلے اور جھٹکے دیے ہیں۔ وزلزلوا زلزالا شدیدا، وہ سخت زلزلے میں ڈالے گئے۔ بس آج بھی جو شخص گناہ سے بچنے میں ہر قسم کا زلزلہ برداشت کرے گا اور کلیجہ اکھڑ کے اس کے منہ میں آ جائے گا، پھر بھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھے گا، ہر قسم کا غم تقویٰ کے راستے میں اٹھا لے گا اور اللہ کو راضی رکھے گا، اپنے نفس کو ناخوش رکھے گا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کو نسبت صحابہ حاصل ہوگی۔ اور مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ شارع ابو داؤد مصنف بذر المجہود کے بارے میں ہمیشہ فرماتے تھے کہ ہمارے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے، اور یہ بات میرے شیخ نے سنائی، کیونکہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے مولانا گنگوہی کے شاگرد ہیں۔ مولانا گنگوہی اور میرے شیخ میں ایک واسطہ تھا، یعنی مولانا ماجد علی جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا گنگوہی کے شاگرد تھے، اور میرے شیخ مولانا ماجد علی صاحب کے شاگرد تھے بخاری شریف میں۔ تو یہ بات مولانا خلیل احمد سہارنپوری کے بارے میں حضرت گنگوہی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے خلیل کو اللہ تعالیٰ نے نسبت صحابہ عطا فرمائی ہے۔ اور انہی مولانا خلیل احمد صاحب کے خلیفہ مولانا الیاس صاحب بانی تبلیغی جماعت ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم سے جب اللہ میاں نے مطالبہ فرما لیا کہ گناہ چھوڑ دو، اور آج کل حکومتیں کہتی ہیں کہ کچھ دو اور کچھ لو کی بنیاد پر کام چلاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے گناہ چھڑوا کر ہم کو کیا دیا؟ لہذا تقویٰ پر اللہ کے انعامات دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم تقویٰ سے رہو گے تو تمہارے سب کام آسان کر دیں گے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ہم اپنے حکم سے اس کے سب کام آسان کر دیں گے. کیوں صاحب، یہ نعمت نہیں ہے کہ انسان کے سب کام آسان ہو جائیں؟ گناہ سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں یا مشکل؟ حاضرین نے عرض کیا کہ مشکل. خود گناہ مشکل ہے. یعنی حضرت والا نے دوران بیان حاضرین سے سوال فرمایا کہ گناہ سے ہمارے کام آسان ہوتے ہیں یا مشکل، تو حاضرین نے عرض کیا کہ مشکل، خود گناہ مشکل ہے. آگے حضرت والا ارشاد فرماتے ہیں، خود گناہ مشکل ہے، خود گناہ اتنا مشکل ہے کہ انسان اس کے لیے کتنی تدبیریں کرتا ہے، چھپاتا ہے. وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو خبر نہ ہو جائے، اور صحت بھی خراب ہو جاتی ہے. ہر گناہ سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، دل کمزور ہوتا ہے، کیونکہ مخلوق کا خوف ہوتا ہے تاکہ کوئی جان نہ جائے. مَعِيشَةً ضَنْكَا کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نافرمانوں کو جو مجھ کو خوش کر کے حرام خوشیاں دل میں امپورٹ کر رہے ہیں، میں ان کی زندگی کو تلخ کر دیتا ہوں اور ان کی حرام خوشیوں کے ٹاٹ میں آگ بھی لگا دیتا ہوں. میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نافرمان ظالم ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ آرام سے ہے. ان کی صورتوں پر لعنت برستی ہے. قلب پر اتنے عذاب ہوتے ہیں کہ جس کی حد نہیں ہوتی. تھوڑی دیر کے لیے حرام مزے لے لیتے ہیں، اس کے بعد دل پر عذاب اور بے چینی کے جو جوتے پڑتے رہتے ہیں. حکیم الامت نے معیشتاً ضنکا کی تفسیر فرمائی ہے کہ گناہگاروں کی زندگی کس طرح سے تلخ ہوتی ہے. نمبر ایک، انتقام سے ڈرتے رہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں کہیں اس کے وارثین آ کر انتقام نہ لے لیں. خوف افشائے راز، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ میرا یہ راز کہیں آؤٹ نہ ہو جائے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. حضرت نے یہ تو علمی تفسیر فرمائی ہے، اب میں طبی تفسیر کرتا ہوں. ایک بدنظری سے کئی مرض پیدا ہو جاتے ہیں. اگرچہ ایک سیکنڈ کی بدنظری ہو، دل کو زوف ہو جاتا ہے. فوراً کشمکش شروع ہو جاتی ہے کہ نہیں، ادھر سے کش ہے، ادھر دیکھ رہا ہے کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. اس کشمکش سے قلب میں زوف پیدا ہوتا ہے، اور گندے خیالات سے مسانے کے غدود متورم ہو جاتے ہیں، جس سے اس کو بار بار پیشاب لگتا ہے اور اعصاب ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جس سے دماغ میں کمزوری اور نسیان پیدا ہوتا ہے. ہر عصیان سبب نسیان ہے. اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی سے قوت دماغ اور حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بھول کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کا عین بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور گردے بھی کمزور ہو جاتے ہیں، سارے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ زلزلے میں کیا ہوتا ہے، جب کہیں زلزلہ آتا ہے تو عمارت کمزور ہو جاتی ہے یا نہیں؟ تو گناہ نفس و شیطان کی طرف سے زلزلہ ہوتا ہے. اور جو اپنے کو گناہ سے بچاتے ہیں، اچانک نظر پڑی اور فوراً ہٹا لیا، تو دل میں بھی زلزلہ آتا ہے، جھٹکا لگتا ہے، مگر گناہ کرنے کے زلزلے پر لعنت برستی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے مزید لات لگتے ہیں. اور گناہ سے بچنے میں دل پر جو زلزلہ محسوس ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہماری نافرمانی سے بچو گے، نظر ہٹاؤ گے، تو تمہارے دل پر جو زلزلہ آئے گا، اس کی تعمیر ہمارے ذمے ہے. حلاوت ایمانی کے مٹیریل سے ہم تمہارے دل کی تعمیر کریں گے. اگر تم نے نظر کو بچا لیا اور حرام خوشی کو مجھ پر فدا کر دیا، حرام خوشی حاصل نہیں کی اور مجھ کو خوش کر لیا، تو تمہارے دل میں جو صدمہ و غم آئے گا اور اس سے جو تمہارا دل شکستہ ہو جائے گا، اس کی تعمیر ہمارے ذمے ہے. اور کس چیز سے ہم تعمیر کریں گے؟ اس کا مادہ کیا ہوگا؟ دنیا میں جہاں زلزلہ آتا ہے تو اس علاقے کو حکومت آفت زدہ قرار دیتی ہے، مالگزاری اور ٹیکس معاف کر دیتی ہے. ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور اگر دنیا کی حکومت اعلان کرتی ہے کہ ہم سرکاری بجری اور سیمنٹ سے تمہارے گھروں کو تعمیر کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کے قلوب کی بجری اور سیمنٹ سے تعمیر نہیں کرتے، حلاوت ایمانی کے مادہ اور مٹیریل سے تعمیر کرتے ہیں، یعنی بصارت کی حلاوت لے کر ہم ان کی بصیرت کو حلاوت دیتے ہیں، اور ایمان کی حلاوت وہ اپنے قلب میں محسوس کر لیتا ہے۔ یجدو حلاوتہ فی قلبہ، یجدو کا لفظ ہے، یعنی حلاوت ایمانی اس کے قلب میں موجود ہوتی ہے اور وہ واجد ہوتا ہے۔ اس پر میرا ایک شعر سنیے، اس مضمون کو میں نے ایک شعر میں پیش کیا ہے۔ تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی خواہشات کو جو ویران کیا تو آپ کی تعمیر نصیب ہوئی، اس لیے ہم اس ویرانی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بری خواہشات کو اللہ کی توفیق سے جو ہم نے ویران کیا، ہم اپنی اس ویرانی قلب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ نہ دل کی خواہشات ویران ہوتی نہ اللہ تعالیٰ کی تعمیر نصیب ہوتی۔ کیا مبارک نصیب ہے کہ مالک اور خالق کائنات، مالک اور خالق کائنات کے دست پاک سے آج قلب کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یجد حلاوتہ فی قلبہ، تیرے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں، مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں۔ تو ایسے شخص کو نسبت صحابہ عطا ہوتی ہے، نسبت صدیقین ملتی ہے، بہت اونچا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو جو گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں، تقوی والا غم اٹھاتے ہیں، یہ بات خوب غور سے سن لیجئے کہ چاہے 100,000 نفلیں پڑھ لو، 100,000 حج کر لو، مگر ایک نظر بچانے میں جو درد دل آتا ہوتا ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت، حج و عمرہ و تسبیحات و اشراق و اوابین سے تم نے حق محبت ادا کیا، اور یہ حق عظمت ادا کر رہا ہے۔ گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ اس پر بھی دلیل پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب کو راضی کرو، جلدی معافی مانگو، جلدی معافی مانگو۔ اس کے بعد آخر میں فرمایا کہ تم کس نالائقی سے گناہ کرتے ہو، تمہیں خوف نہیں آتا، میری عظمت کا خیال نہیں آتا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ دیکھیے استغفروا ربکم سے اس کا کیسا ربط ہے، استغفروا ربکم سے اس آیت کا ربط ہے کہ اپنے رب کو راضی کرو، اور تم لوگوں نے جب گناہ کیا تو اس وقت تمہیں میری عظمت کا خیال نہیں آیا۔ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے وقار اور اللہ کی عظمت کا تمہیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنے بڑے مالک کو تم ناراض کر رہے ہو۔ یہ دلیل مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی، میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ تلاوت کرتے کرتے فوراً اس آیت پر دل میں آیا کہ سبحان اللہ، ہمارے اکابر نے جو فرمایا کہ عبادت اللہ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے، اس کی دلیل یہ آیت ہے۔ اب بتائیے کہ گناہ اچھی چیز ہے یا خراب چیز؟ حاضرین نے عرض کیا کہ خراب چیز ہے۔ تو خراب چیز کو جلد چھوڑ دینا چاہیے یا دیر سے؟ عرض کیا گیا جلد چھوڑ دینا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، لہذا جب خود اقرار ہے تو گناہوں کو جلدی چھوڑ دینا چاہیے۔ انعام کیا ملے گا؟ آپ کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے سب کام آسان کر دیں گے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کو اللہ تعالیٰ مصیبت سے جلد نکال دیں گے، اس کو مصائب سے مخرج اور ایگزٹ جلد مل جائے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِب، اللہ تعالیٰ ایسے راستے سے اس کو روزی دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ تقوی بے خسارہ کی تجارت ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تجارت ہے، بے خسارے کی ہے اور سود بھی نہیں ہے۔ دنیا میں اگر کسی سے تجارت کرو اور خسارے کی ضمانت لے لو کہ بھائی نقصان کے ہم ساتھی نہیں ہیں، تو سود ہو جائے گا جو حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قانون بندوں کے لیے ہے کہ وہ آپس میں ایسی تجارت نہ کریں۔ اگر تم تقوی سے رہو تو میں ایسی تجارت کی ضمانت لیتا ہوں کہ ہم تم کو رزق دیں گے اور بے حساب دیں گے، اور اس میں سود بھی نہیں ہوگا۔ تقوی میں نفع ہی نفع ہے، اس میں کبھی خسارہ نہیں ہے، ہماری طرف سے کبھی وعدہ خلافی نہیں ہوتی۔ اگر وعدہ پورا ہونے میں کچھ تاخیر نظر آئے تو سمجھ لو کہ تم نے کہیں نالائقی کی ہے، تمہارے تقوی میں کمی آ گئی۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں، کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ متقی آدمی کو کبھی پریشانی نہیں آ سکتی، جب کبھی پریشانی آئے تو جائزہ لو، کہیں آنکھ نے غلطی کی ہوگی، کہیں کان نے، کہیں دل نے گندے خیالات پکائے ہوں گے، خیانت عینیہ ہوئی یا خیانت صدریہ، یا بعض لوگ خیانت عینیہ نگاہوں کی خیانت بدنظری سے توبہ کر لیتے ہیں لیکن دل میں پچھلے گناہوں کے مزے لیتے ہیں، یہ خیانت صدریہ ہے یعنی سینے کی خیانت ہے۔ دونوں حرام ہیں اور دونوں کا قرآن پاک میں ذکر ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، لہذا نگاہ چشمے کی حفاظت بھی فرض ہے اور نگاہ قلبی کی حفاظت بھی فرض ہے، یعنی دل کی نگاہ کو بھی بچاؤ، گندے خیالات بھی دل میں نہ لاؤ۔ تو آپ نے تقوی کے تین انعامات سنے، کیا چھوڑ رہے ہو اور کیا مل رہا ہے؟ خراب اور گندی چیز چھوڑا کر کیا کیا نعمتیں دے رہے ہیں؟ سب کام میں آسانی، رزق بے حساب، سب مصائب سے خروج، مخرج اور ایگزٹ۔ یہاں افریقہ کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کی مادری زبان انگریزی ہے، اس لیے ایگزٹ بول رہا ہوں، اور جدہ میں بھی ہر جگہ مخرج ایگزٹ ساتھ ساتھ لکھا رہتا ہے۔ اور تقوی کا چوتھا انعام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایک نور فارق بھی عطا کرتے ہیں، ایک نور عطا کرتے ہیں جس سے برائی بھلائی کی تمیز رہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ اور پانچواں انعام ہے کہ جو شخص تقوی سے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نور سکینہ عطا کرتے ہیں۔ هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس کی وجہ سے وہ ہر وقت باخدا رہتا ہے، ایک لمحے کو بھی اللہ تعالیٰ کو بھول نہیں سکتا۔ اگر جان بوجھ کر اللہ کو بھلا کر کسی حسین کی طرف رغبت کرنا چاہے تو اس کو اپنی موت نظر آئے گی، بلاتا ہوں پھر بھی وہ یاد آ رہے ہیں۔ ان اراد سوءا او قصد محظورا عصمہ اللہ عن ارتکابہ۔ صاحب نسبت اگر کسی برائی کا ارادہ بھی کر لے، کسی گناہ کے ارتکاب کا قصد بھی کر لے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کا ولی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے اور گناہ سے بچا لیں گے، اس کے دل میں ایسی بے چینی آئے گی اور گناہ میں اس کو ایسی موت نظر آئے گی کہ وہ گناہ اور تقوی دونوں کا بیلنس نکالے گا اور کہے گا کہ نہیں بھائی، تقوی ہی میں فائدہ ہے، اس گناہ میں تو بہت مصیبت نظر آ رہی ہے۔
ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذریعہ بنائے، عام فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ گناہوں سے بچنے کا بیان تو ہو گیا، ایک بات یہ رہ جاتی ہے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ دو چیزوں کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بہت بھاری ہیں، اور بھی باتیں ہیں لیکن ان باتوں میں خاص طور سے ہم ان باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ ایک تو ہے گناہ، گناہ کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، دیکھ لیا، ذرا ہنس کے مل لیے، ذرا بول لیے، اس میں کیا حرج ہے، بہت بڑی خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ تو گناہ کو معمولی سمجھنا، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا کفر تک لے جاتا ہے، اور فرمایا کہ ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، اس لیے کسی گناہ کو معمولی مت سمجھو، اور ایک نیکی بھی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتی ہے، لہٰذا نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھو، سنت کو بھی معمولی مت سمجھو، سنت کا موتی بھی کروڑوں کا موتی، بہت سی باتیں ہیں، لیکن دو باتیں ضروری عرض کر رہا ہوں کہ ان دو باتوں میں ہماری سمجھ بہت کم ہے، ہم اس کو معمولی لیتے ہیں۔ گناہ ہو گیا کوئی بات نہیں، ہرگز بھی معمولی نہ لے، اور دوسری چیز ہے گناہ سے بچنے کو معمولی سمجھتے، گناہ سے بچنے کو معمولی سمجھتے، کہتے ہیں کہ ہم تو نفل پڑھ رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، صبح و شام تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ تو ایسی بیٹھے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن سر سے پیر تک جو عارفین حق ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، سر سے پیر تک ہر دم، یہ سیکھنے کی چیز ہے، یہ یوں ہی بات سے سمجھ میں نہیں آتی کہ ایسے کیسے ممکن ہے۔ جب بیٹھے گا اٹھے گا اللہ والوں میں، ان کی صحبت میں رہے گا، ان کے ساتھ سونا جاگنا کھانا پینا ذرا کرے گا، تب اسے پتہ چلے گا کہ ہمارے اعضاء سے کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں، ورنہ احساس نہیں ہوتا۔ دیکھیے، روشنی کا احساس اندھیرے سے ہوتا ہے، تعرف الاشیاء بھی ازدادیہ، کہ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپوزٹ سے۔ بچوں کو بھی نرسری میں کے جی میں وہ سکھاتے ہیں نا کہ جو لفظ لکھا ہے اس کو اپوزٹ بتائیں، تو دن کا رات، روشنی کا اندھیرا، ہے نا، ایسے ہی ہر چیز اس کے ضد سے پہچانی جاتی ہے، اپوزٹ سے۔ تو جب نور دل میں نہ ہوگا تو پہچان نہیں ہوگی اندھیرے کی، اندھیرے میں رہنے کا جو عادی ہوگا تو اس کو اندھیرے سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، رہتے ہی اندھیرے میں۔ لیکن جب نور کا عادی ہو جائے گا، روشنی میں رہنے کا عادی ہو جائے گا، پھر اس کو اندھیرے کی پہچان ہوگی۔ تو اللہ والوں کے پاس نور ہوتا ہے اطاعت کا، اطاعت کا نور، اور اللہ تعالیٰ پہ فدا ہونے کا نور۔ وہ ہر دم اپنے ہر عضو سے، ہر لمحہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر رہے ہوتے ہیں، ہر لمحہ بیٹھے ہیں بظاہر، وہ بظاہر بیٹھے ہیں یوں ہی، لیکن دل ہی دل میں اپنے لمحات کو، اپنے جذبات کو، اپنی کیفیات کو، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پر وہ فدا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک جملہ تو ہے، بات سن لی سنا دی، لیکن اس کی احساس جب ہوگا، اس کی صحیح پہچان جب ہوگی، جب اللہ والوں میں ہم اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، تو کیسے یہ کام ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے، بظاہر بیٹھے ہیں لیکن کہ اندر ہی اندر کیا معاملہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ والے سر سے پیر تک ہر لمحہ اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ پر فدا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر لمحہ ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے نعروں کی تکرار ہوتی رہتی ہے، وہ ادھر ادھر مشغول نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ دنیا کے مشغلوں میں بھی وہ باخدا رہے، وہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے۔ ظاہر میں وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، بول رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، لیکن دل ان کا اللہ تعالیٰ سے ہر وقت لگا ہوا ہوتا ہے، ایک لمحہ اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ تو یہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے، جو بھی دنیا کا کام ہو، آخرت کا کام ہو، انسان سیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کے لیے اس شعبے کے ماہر کے پاس جاتا ہے، اس سے سیکھتا ہے۔ اب بچے ہیں ماشاء اللہ حافظ وہ بن رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، یہ تو یہ حافظ استاد کے پاس جا رہے ہیں حفظ سیکھنے کے لیے، حفظ کرنے کے لیے۔ علم دین حاصل کرنا ہوتا ہے تو علم دین سیکھنے کے لیے مدرسہ جاتا ہے، اور دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے، کوئی فن حاصل کرنا ہوتا ہے، کوئی ٹیکنیکل چیز سیکھنی ہوتی ہے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ جاتا ہے، میڈیکل سیکھنی ہوتی ہے، میڈیکل انسٹیٹیوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو راستہ ہے اللہ کا، اللہ پہ فدائیت کا، اللہ پہ قربان ہونے کا، اپنی خواہشات کو سر سے لے کر پیر تک اللہ پر قربان کرنے کا، جب تک یہ ان والوں میں نہ بیٹھے گا، اس شعبے میں نہ جائے گا، کیسے سیکھ سکتا ہے؟ تو جب تک نہیں جائے گا اوپری اوپری معاملہ رہے گا، جب جانا شروع کرے گا، نور کا عادی بنتا جائے گا، پھر اس کو ظلمت سے گھبراہٹ پیدا ہوگی۔ جب وہ ان کے ساتھ رہے گا، پھر اب جو اندھیرے میں جائے گا تو کہے گا ارے یہ تو اندھیرا ہے، ہم تو اندھیرے میں آ گئے، چلو بھائی پھر روشنی کی طرف چلو، نور کی طرف جاؤ، یہاں جی گھبرا رہا ہے۔ تو ایسی دعوتوں میں جائے گا جہاں منکرات ہیں، جہاں گناہ کا ماحول ہے، وہاں جائے گا، اس کا جی گھبرائے گا، کیونکہ اب وہ پاکیزہ ماحول کا عادی ہو گیا، اب وہ نہیں رہا۔ فارغ از مردارم و کرگس نیم، حضرت رومی کا شعر، حضرت فرماتے تھے کہ باز سلطانم گشم نیکو پیام. اب میں سلطان کا باز ہو گیا ہوں. باز ایک پرندہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے, اس کی تربیت کی جاتی ہے, تو وہ جب تربیت کر لی کی جاتی ہے تو اس تربیت سے اس کے اندر شاہانہ اخلاق پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسا شیرانہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہی باز بادشاہ کے ایک اشارے پر چیتے کا شکار کر لیتا ہے, آنکھ پھاڑ دیتا ہے اس کی اور اس کا شکار کر ڈالتا ہے. تو وہ یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے, ورنہ کہاں پرندہ اور کہاں چیتا اور شیر, تو شیر کی آنکھ نوچ لیتا ہے وہ. یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے. تو فرما رہے ہیں باز سلطانم گشم نیکو پیم, میں تو اب باز شاہی بن چکا ہوں. ہاں فارغ از مردارم و کرگسن, میں اب یہ مردہ خوری سے باز آ چکا, گناہوں سے میں باز آ چکا, گناہوں کے ماحول سے میں بیزار ہو چکا, مردہ حسینوں کی تاک جھانک سے میں بیکار ہو چکا, ان کو راضی اور خوش رکھنے کے چکر سے میں بیزار ہو چکا, کیونکہ میں نے دیکھ لیا کہ یہ مرنے والے ہیں, خود محتاج ہیں, میرے کسی کام کے نہیں ہیں, قبر میں میرے کام نہیں آئیں گے, محشر میں میرے کام نہیں آئیں گے. لہٰذا اب تو میں باز سلطان بن چکا ہوں, میں اب شیخ کے پاس رہتا ہوں, وہاں مجھے حوصلہ باز شاہی کا حوصلہ ملتا ہے. اب میں باز شاہی بن چکا ہوں اور مردہ خوری سے میں باز آ چکا ہوں, میں اب شکار کرتا ہوں. اب کیا حوصلہ میرے اندر پیدا ہو گیا, میں ان دنیا داروں سے اب مرعوب نہیں ہوتا, یہ میں اب ان کی باتوں سے ملامتوں سے مجھے ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوتا. لا یخافون لومت لائم ہو چکا ہوں, کیونکہ اب میں ان حوصلے والوں کے پاس رہتا ہوں, شیروں کے پاس رہتا ہوں, شیرانہ حوصلہ شیرانہ اخلاق مجھے حاصل ہو چکے ہیں. تو اس کا پتہ جب چلتا ہے کہ گناہ ہیں کیا کیا. عام زندگی میں ہم ہر طرح کی کام کر لیتے ہیں, ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں, جب اللہ والوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ان کے اخلاق سیکھتے ہیں, ان کی عادات سیکھتے ہیں, ان کی طرح کھانا پینا سیکھتے ہیں, ان سے دین سیکھتے ہیں, اور ان کے قلوب کے اندر جو نور ہوتا ہے, انوارات ہوتے ہیں طاعات کے, طاعات کے, عبادات کے, فرما برداری کے انوارات آتے ہیں. وہ انوارات جو ابھی فرمایا نا, سکینہ نازل ہوتا ہے, وہی نور ان کے قلوب سے حاصل ہوتا ہے. تو اس نور کی وجہ سے اب جیسے ہی گناہ کے ماحول میں گئے, جیسے ہی کوئی زبان سے غلط بات نکلی, فوراً دل کھٹک جاتا ہے. الاثم ما حاك في صدرك ہاں وکرهت ان يطلع على الناس, کہ گناہ کیا ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تجھے گھبراہٹ ہو جائے کہ کہیں کسی مخلوق کو معلوم نہ ہو جائے میری بات, میری گناہ کی بات. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ ہے, گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹک. اب اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو گئی کہ میں نے جو بات کہی شاید وہ ٹھیک نہیں. فوراً شیخ کو, اب تو ٹیلی فون کا زمانہ ہے, پہلے خط کا زمانہ تھا, اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھا, اس سے پہلے تو براہ راستی دین سیکھا جاتا تھا, ابھی بھی براہ راستی دین سیکھا جاتا ہے, لیکن مجبوری میں خط و کتابت کی جاتی ہے, اور خط و کتابت کا موقع نہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے ٹیلی فون کی سہولت دے دی. تو آپ فوراً ٹیلی فون کرتا ہے کہ حضرت یہ بات مجھ سے ہو گئی, یہ کہیں ٹھیک بھی ہے کہ نہیں, کہیں میں نے غلط تو نہیں کہہ, گناہ تو نہیں ہو گیا, غیبت تو نہیں ہو گئی, کسی میرے بھائی کی تحقیر تو نہیں ہو گئی, اور فلاں فلاں موقع ہے تو اس موقع پر مجھے اپنا کیا رویہ رکھنا چاہیے. گناہوں کا ماحول ہے, رشتہ داری بھی ہے, رشتہ داری نبھانی ہے, کیسے نبھاؤں رشتہ داری, کیا طریقہ اختیار کروں. غمی کا موقع ہے, وہاں جو ہے رسومات ہیں, منکرات ہیں, اور کھانا ہو رہا ہے, اس کا ٹکڑا توڑنا کہتے ہیں اس کو, میت جب ہوتی ہے تو گھر والے کھلاتے ہیں, الٹا نظام. تو اب اس سے نمٹنے کا طریقہ کیا ہے, کیا میں اس سے رشتہ توڑ لوں, کیا میں اس کی غمی میں شریک نہ ہوں, تو نہ ہوں تو کیسے ہوں, کیا جواب دوں, یہ سب وہ باتیں. پھر فوراً کھٹک جاتا ہے, فوراً شیخ سے معلوم کرتا ہے کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ایک تو یہ کہ ہم دو چیزوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں کہ بھائی چلو اب ہو گیا ہو گیا, چلو نمٹ جائے, استغفر اللہ پڑھ لیا. بھائی علاج بھی تو ضروری, گناہ کر لیا, استغفار کر لیا, معاف ہو گیا, لیکن کیا ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہیں گے, کیا ہمیشہ ایسے ہی کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی چلو گناہ کر لیا پھر استغفار کر لیا. یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ بھائی پہلے تو جو ہے وہ ہاتھ جلا لیا آگ میں, اس کے بعد مرہم لگا لیں گے, یہ تو ایسا ہے. نہیں بھائی علاج بھی کرنا ہے کہ ہمیں ان معاملات میں کیا کرنا چاہیے, کیسے جواب دینا چاہیے تاکہ سامنے والا دین سے دور نہ ہو جائے, بد دین نہ ہو جائے اور چڑ نہ جائے, اور کیسے ہم اس کو جواب دیں, کیسے حکمت سے بات کریں. تو یہ سب باتیں جو ہے یہ شیخ بتلاتا ہے. اور بات یہ ہے کہ ایک تو وہی بات کر رہا ہوں کہ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں, گناہ کو معمولی مت سمجھو, گناہ کو معمولی سمجھنا کفر تک لے جاتا ہے, اور ایک گناہ بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی محبت سے بے وفائی ہے, اللہ تعالیٰ سے بے وفائی ہے. تو ایک جرم ہم یہ کرتے ہیں کہ گناہ کو معمولی سمجھتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، دوسرے معلوم ہی نہیں کرتے کہ کیا کیا بات گناہ ہے، معلوم بھی نہیں کرتے، تیسرے یہ کہ ہم ان صحبتوں میں کم جانا آنا ہوتا ہے، ہمارے زیادہ اوقات دنیا داری کے ماحول میں گزرتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کن کن گناہوں میں مبتلا ہیں۔ تو اس کے لیے کتابیں بھی ہیں، ہمارے حضرت کی اصلاح اخلاق ہے اور بہشتی زیور ہے اور سنتوں کی کتاب ہے، اس سے موازنہ کریں کہ ہمارے رہن سہن کا طریقہ، آج کل ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، ہر وقت اس کا مذاکرہ ہو اور اس سے اپنا موازنہ ہو کہ ہمارے افعال، ہمارے اعمال سنت کے مطابق ہیں یا نہیں، کس عمل میں ہم کوتاہی کر رہے ہیں، چلو بھائی ہم اس کو درست کر لیتے ہیں۔ ہو جاتی ہے غفلت انسان سے، تو وہ بھائی روزانہ مذاکرے سے ہی ہو۔ اسی طرح اصلاح اخلاق پڑھنے سے مال، اچھا یہ بھی گناہ، بدگمانی بھی حرام ہے۔ بدگمانی کیا چیز ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہارے قلوب، ان سب سے سوال ہوگا۔ اس بارے میں یہ آیت آئی ہے کہ بے گمان کے بدگمانی کر ڈالی، بغیر شرعی دلیل کے وہ قیاس کر لیا۔ ابھی ہمارے ساتھ تازہ ایک واقعہ ہوا، ہم نے توبہ کری، انسان کو خیال آ جاتا ہے، ایک جگہ ہم گئے، وہاں تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، ایک جگہ پہ گئے، وہاں بھی جنازہ ہی تھا، آج بھی ہم جنازے سے آ رہے ہیں، تو وہاں جنازہ تھا، تو انہوں نے جو ایڈریس بتایا وہ کسی بیوٹی پارلر کا بتایا کہ وہاں بیوٹی پارلر کا بورڈ لگا ہوا ہے باہر۔ تو ہمیں تعجب ہوا کہ یا اللہ، یہ اچھے بھلے ہیں، ان کا بیوٹی پارلر کرتے ہیں، ایسے لوگ ہیں، دل میں خیال آ جاتا ہے۔ لیکن بدگمانی جو ہے، جب اس کا گناہ ہوتا ہے، جب یقین کر لے، ہم نے یقین نہیں کیا الحمدللہ، ہم نے کہا یہ کیا معاملہ ہے بھائی، شک ہو گیا کہ کیا معاملہ ہے، کون ہو سکتا ہے ان کے ایسا۔ تو معلوم ہوا وہ تو بلڈنگ ایک تھی اس کا، وہ ہمیں پتا پورا نہیں بتایا انہوں نے کہ یہ فلاں فلاں ہے، بلڈنگ کا وہ انہوں نے لوکیشن بتا دیا کہ اس بلڈنگ کے پیچھے ہے وہ۔ تو بس یہاں تک بات ہوئی، ہم سمجھے کہ وہی گھر ہے۔ تو اب ہمیں دل میں خیال آ گیا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، لیکن جب وہاں پہنچے تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو معاملہ کچھ اور ہے۔ تو پھر ہم نے توبہ کی کہ یا اللہ دیکھو، شیطان کیسے بدگمانی ڈال دیتا، بغیر دیکھے، بغیر شرعی دلیل کے ہم نے یہ کیسے گمان قائم کر لیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو بے دلیل کے کسی کے متعلق یہ خیال کر لینا، یقین کے ساتھ، یقین اس میں شامل ہے۔ اگر صرف گمان گیا لیکن بھائی ہو سکتا ہے وہ، ہو سکتا ہے نہ ہو، تو ابھی گناہ نہیں، لیکن یقین کر لیا فلاں نے ہمارے اوپر کوئی اثرات کرا دیے ہیں، فلاں نے جادو کرا دیا ہے، فلاں ہمارا دشمن ہے، فلاں نے ہمارے یہ رکاوٹ ڈال دی ہے، کاروبار میں مسئلہ ڈال دیا ہے فلاں، اس بیچارے کو معلوم بھی نہیں، تو قیامت کے دن شرعی دلیل کے بغیر جو بدگمانی کی، اس پر گردن ناپی جائے گی، گردن پکڑ لی جائے گی۔ اکثر گھروں میں بھی ہو جاتا ہے، ساس بہو میں ہو جاتا ہے، نند بھاوج میں ہو جاتا ہے، اور کاروبار میں ہو جاتا ہے، دفتر میں ہو جاتا ہے کہ بھئی ہمارے دشمن۔ تو غرض کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ بات کہ یہاں بدگمانی قائم کرنا حرام ہے، یقین کے ساتھ کسی سے یہ قیاس کر لینا کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ برائی کی ہے، یہ برا معاملہ کیا ہے، تو اس کے متعلق یہ آیت ہے۔ لیکن یہ عام بھی ہے، یقیناً ہر معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے کان سے بھی، ہمارے آنکھ سے بھی، ہمارے دل سے بھی، ہاتھ سے بھی، سب پورے سر سے لے کر پیر تک ہم سے سوال ہوگا، کہاں خرچ کیا، جوانی کہاں خرچ کی، مال کہاں خرچ کیا، صحت دی تھی کیا فائدہ اٹھایا، جوانی دی تھی کیا فائدہ اٹھایا، ان سب کا جو ہے سوال ہوگا۔ تو قلب سے بھی سوال ہوگا، تو قلب کے گناہ ہمیں معلوم ہی نہیں۔ قلب سے، اچھا ہم تو بیٹھے بھائی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں، ایک ضرورت ہمارے قلب سے کہاں گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، قلب کے اندر تکبر ہو سکتا ہے، قلب کے اندر عجب ہو سکتا ہے، قلب کے اندر حسد ہو سکتا ہے، قلب کے اندر بدگمانی ہو سکتی ہے، قلب کے اندر کینہ ہو سکتا ہے، بغض ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہمیں احساس ہی نہیں کہ بھائی ہم دوسرے کے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس میں کہیں تکبر تو نہیں ہے، کہیں عجب تو نہیں ہے، کہیں حسد تو نہیں، تو ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے معلوم۔ تو ایک تو یہ کہ گناہ کو معمولی نہ سمجھیں، دوسری بات یہ کہ گناہ سے بچنے کو معمولی نہ سمجھیں۔ گناہ سے بچنا بہت بڑی عبادت ہے، دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم حرام سے بچ جاؤ تو بڑے عبادت گزار، سب سے بڑے عبادت گزار۔ بتائیے اس میں کہاں نفل کا ذکر نہیں ہے، کوئی عمرے کا ذکر نہیں، کوئی صدقہ خیرات کا ذکر نہیں، صرف یہ ہے کہ حرام سے بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو. تو نمازیں کہاں گئیں, روزے کہاں گئے؟ معلوم ہو نماز نہ پڑھنا گناہ ہے نا, حرام سے بچ گیا, نماز پڑھ لی حرام سے بچ گیا. روزہ نہ رکھنا گناہ ہے, فرض ہو گیا روزہ نہیں رکھ رہا ہے, جان بوجھ کر نہیں رکھ رہا ہے, کوئی عذر بھی نہیں ہے, تو گناہ ہو گیا نا, حرام سے بچ جاؤ, روزہ رکھ لو. تو طاعت بھی اور نافرمانی بھی دونوں کے اندر جو ہے یہ چیز ہے کہ طاعت کو بجا لے آؤ تو حرام سے بچ گئے, اور منع کی ہوئی باتوں سے رک جاؤ, حرام سے بچ گئے, سب سے بڑے عبادت گزار بن گئے, سب سے بڑے عبادت گزار. تو جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا عبادت کا ذریعہ فرما رہے ہیں تقویٰ, اس تقویٰ کے جو ہے ہم معمولی سمجھتے ہیں, اور یہی حقیقت ولایت اور دوستی کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی, یہی جو ہے کامیابی کی دلیل ہے, تقویٰ دلیل ہے کامیابی کی. ہوا میں اڑنا دلیل نہیں ہے, مال زیادہ آ جانا دلیل نہیں ہے, اور عیش و عشرت میں کی چیزیں حاصل کر لینا دلیل نہیں ہے, ٹاپ پہ پہنچ جانا کوئی دلیل نہیں ہے, کالج میں ٹاپ کر لینا کوئی کامیابی نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے. یونیورسٹی میں ٹاپ کر لیا بھائی بڑے اچھے, مال بہت آ گیا بھائی اللہ کا خاضہ من فضل ربی لکھوا دیتے ہیں بڑے بنگلے بنا کے, اگر حرام سے کمایا تو یہ فضل ربی نہیں ہے, یہ تو غضب ربی ہے, اللہ کا غضب ہے, اللہ کا غضب ہے. اس شخص کو ڈیل دی جا رہی ہے کہ اس کو مال دے کر جب دیکھ لیا کہ نافرمانی پہ اڑا ہوا ہے, ڈٹا ہوا ہے, ڈٹائی کرتا ہے, گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے, توبہ نہیں کرتا, اللہ والوں سے رجوع نہیں کرتا, اللہ سے رجوع نہیں کرتا, پھر اس کو ایک دن آتا ہے کہ اس کو ڈھیل دینا شروع کر دیتے ہیں, یہ لو اب تم دنیا کے لالچی تھے, تم دنیا میں پھنسے ہوئے تھے, دنیا کی محبت چاہیے, تمہیں دنیا چاہیے, یہ لو اب تم جتنی چاہو لے لو, لیکن آخرت میں تمہارا پھر کوئی حصہ نہیں, جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. تو دو چیزوں کو ہم بہت بھاری سمجھیں, ہم معمولی سمجھتے ہیں, گناہ کو معلوم معمولی سمجھا اور ایک گناہ سے بچنے کو معمولی سمجھا, دونوں چیزیں بڑی بھاری ہیں. گناہ کرنا بہت بھاری ہے, اللہ کی نافرمانی بہت بھاری ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہر گناہ سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور صحبت اولیاء کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کا تزکیہ کامل فرما دے, کہ ہمارے ظاہر کے گناہ, ہمارے باطن کے گناہ سب کے سب کو اللہ تعالی معاف بھی فرما دے, اور ان گناہوں سے بچنے کی پوری پوری توفیق عطا فرما دے, اور ان کے علاج کی بھی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل ہمارے حضرت کا بیان ہے بنگلہ دیش سے اردو زبان میں, ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت ہماری ہم پر حضرت کی مہربانی ہے, احسان ہے کہ اردو میں, حالانکہ وہاں بنگلہ دیش میں حضرت کے ایک ایک لاکھ کا مجمع ہوتا ہے, اور اس میں زیادہ تر علماء کرام ہوتے ہیں, اور اکثریت بنگلہ ہی جانتی ہے, اردو نہیں جانتی, لیکن حضرت ہماری خاطر سے ہم پر مہربانی فرماتے ہیں, اور ہمارے لیے وہاں سے بیان فرماتے ہیں. اور ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں, ان کی مسجد اختر ہے وہاں سندھ بلوچ سوسائٹی کے پاس, اور ان کی وہاں خانقاہ بھی ہے, مسجد اختر ان کی مسجد کا نام ہے. اس مسجد میں کل بنگلہ دیش سے وہ بیان جو حضرت فرمائیں گے اردو میں براہ راست سنا جائے گا, تو وہاں پر جو ہے میں کل وہیں جاؤں گا انشاءاللہ, مسجد اختر ہی میں بیان سنوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.